ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأنا بسيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنتي وعمل الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس كثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد ایک حدیث ہے جس کی روایت کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا نام ہے سعد اور ان کے والد کا نام ہے مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بھی بہت بڑے صحابی تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر آپ کے رخسار مبارک میں زخم لگا اور خون بہنے لگا، بے چین ہو کر دوڑ کر اپنی زبان سے نبی کریم اس خون کیا، خون ان کے گم میں گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا مجھو، یعنی اس کو نکال دو، کلی کر دو۔ انہوں نے کہا واللہ لا مجھو ابدا، اللہ کی قسم میں نہیں نکالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من خالط دمہ دمی لا تمسہ النار، جس کے خون کو، جس کے جسم کے خون میں میرا خون مل گیا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی۔ یہ تو ان کے والد ہیں۔ اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کی عمر 12 سال کی تھی، 12-13 سال کی، اور جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، شکست کا سامنا ہوا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں شام کے وقت ہم لوگ مدینہ منورہ سے احد کی طرف نکلے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کہا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں رخسار کے اوپر سیاہ نشانات تھے اور آپ کا ہونٹ مبارک بھی زخمی تھا، آپ کی پیشانی کے اوپر بھی زخم کا اثر تھا۔ میں جب قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گھوڑے پر سوار تھے، یہ نیچے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بوسا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سعد، یعنی سعد ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا نام بے ابی و امی یا رسول اللہ، جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجرک اللہ فی ابی کا، تمہارے باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تم کو اجر عطا فرمائیں، کیونکہ وہ شہید ہو چکے تھے اسی غزوے میں۔ بہرحال ان کے حالات تو بڑے تفصیلی ہیں۔ یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال غذا کھائی، یعنی حلال طریقے سے جو مال کمایا تھا اس مال سے خریدی ہوئی غذا اس نے کھائی، وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے معمون اور بے خطر رہے، یعنی کسی کو اس کی طرف سے کوئی خطرہ تکلیف پہنچنے کا لاحق نہیں رہا، ایسا آدمی حضور فرماتے ہیں دخل الجنہ، جنتی ہے۔ یہ سن کر مجلس میں ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان ھذا الیوم فی الناس کثیر، آج کل تو ایسے لوگ بہت ہیں، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے میں اور صحابہ کی جماعت میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون فی قرون بعدی، میرے بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود رہیں گے۔ بہرحال اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو جنت میں جانے کا ایک بڑا مختصر نسخہ، بہت شارٹ فارمولا بتا دیا، تین چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، حلال اور پاکیزہ روزی، سنت پر عمل، اور اپنی تکلیفوں سے لوگوں کو بچانا، محفوظ رکھنا۔ آج اس مجلس میں اس حدیث کے ان تین اجزاء میں سے دوسرے جز پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی نبی سنت کے مطابق عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع، جس کو اتباع سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانوں کو ایک نمونہ اور سیمپل دینا چاہتے تھے کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزاریں، آپ کی زندگی گویا تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے، اللہ کی محبت پا لے، اس کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ اپنی ذات کے اندر اتارے، آپ کی نقل اتارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا، قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی گویا تم اگر اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کے مطابق بناؤ گے تو یہی تمہارے حق میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، ہر چیز میں، عقائد میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر چیز میں اپنی وضاقت، اپنی چال ڈھال، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج کل کیا ہو گیا، ہمارا نوجوان گویا یہ کرکٹروں کے اور فلموں میں کام کرنے والے اداکاروں کا عاشق بنا ہوا ہے، اپنی زندگی گویا اس کے مطابق، اس کے بالوں کو دیکھو تو اس کے مطابق ہے، اس کا لباس دیکھو تو اس کے مطابق ہے، اس کی چال ڈھال دیکھو تو اس کے مطابق ہے، اس کی وضاحت دیکھو تو ان کے مطابق ہے۔ گویا وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں ایسا کر کے کامیابی حاصل کر لوں گا، یہ تو جہنم کا راستہ۔ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کہ تم ان لوگوں کی طرف مت ڈھلو اور مائل مت ہونا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اس نہیں تو جہنم کی آگ تم کو چھو لے گی۔ یہ جہنم کے راستے کو آج ہمارے دور کا نوجوان، مسلمان نوجوان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا شخص جو ہے، ان لوگوں کی نقلیں اتارتا ہے اور اس کو اپنی خوشی سعادت سمجھتا ہے، اپنی بڑائی سمجھتا ہے، یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کی چال ڈھال کو، آپ کی وضاحت کو اختیار کر کے اس پر خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ حضور ہر چیز میں، اپنے لباس میں بھی، اپنی چال ڈھال میں بھی، اپنے ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا جائے۔ حضرات صحابہ کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کیجیے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی کامیابی کیوں عطا فرمائی؟ ایک دور تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پورے عالم کے اندر، دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سب سے ذلیل سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے حضور کی اتباع اور پیروی کی، تو پھر ایک دور وہ آیا کہ دنیا کی سپر طاقتوں کو انہوں نے شکست دے کر پورے عالم کے فرما روا بنی۔ یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا نتیجہ تھا۔ اور ان کا مزاج کیا تھا؟ بس اسی کو اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتے تھے۔ ایک صحابی ہے، شمائل میں واقعہ موجود ہے، وہ لنگی پہن، ان کی لنگی ٹخنوں سے نیچے تھی اور جا رہے تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے پیچھے سے آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے ارفع ازارک فإنه انقى وابقى، کہ تم اپنی لنگی کو ذرا اونچی کر لو، اس کے اندر تمہاری لنگی کی صفائی بھی ہے اور دیر پا بھی ہے، دیر تک رہے گی، اس لیے کہ جب کپڑا زمین کے ساتھ گھستے گا تو اس کی وجہ سے کپڑا کیا ہو جائے گا، میلا بھی ہو جائے گا اور پھٹ بھی جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فإنه انقى وابقى، یہ تمہاری لباس کے لیے، لنگی کے لیے صفائی کا ذریعہ بھی ہے اور دیر تک اس کے باقی رہنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور وہ صحابی یوں سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ میری بھلائی کے لیے، میری لنگی میں کوئی خرابی نہ آوے، اس نے یہ بات فرمائی۔ ان کو غلط فہمی ہوئی، وہ کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک معمولی سی چادریا ہے، معمولی چادر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ پھٹ بھی گئی اور میلی بھی ہو گئی تو کوئی خاص نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ان کو حضور کے اس ارشاد سے فإنه انقى وابقى، آپ نے لنگی اونچا رکھنے کی جو وجہ بتلائی تھی اس سے غلط فہمی ہوئی، اس لیے انہوں نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اگر خالی حضور فرماتے ارفع ازارک تو وہاں کوئی دل کی بات نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اما لک فی اسوۃ، کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ موجود نہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد کو سن کر میں نے آپ کی لنگی کو دیکھا کہ وہ آدھی پنڈلی تک تھی، میں نے فوراً اپنی لنگی آدھی پنڈلی تک کر لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی خلفائے راشدین میں نمبر 3 خلیفہ راشد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح کے اندر رہی، بڑے فضائل والے۔ حدیبیہ کے موقع پر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر کے نکلا اور مکہ جا کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، کچھ لوگوں نے اپنے بال منڈوائے، کچھ نے کتروائے، احرام کھولا۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھی، چونکہ نبی کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کوئی خواب دیکھتے تھے تو روزانہ جب بھی دیکھتے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے سامنے اپنا خواب بیان فرما دیتے۔ اس روز بھی آپ نے اپنا وہ خواب ذکر کیا، بس کیا بیان کیا، صحابہ کی دل کے اندر کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ کی محبت جو دبی ہوئی تھی وہ آگ چنگاری بڑک اٹھی۔ کہا اللہ کے رسول ہم جائیں گے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے۔ ویسے بھی حضرات مہاجرین کو ہجرت کر کے اور مکہ مکرمہ چھوڑنے کو 6 سال ہو گئے تھے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں پلے تھے، جہاں بڑے تھے، اپنی زندگی کا بڑا حصہ جہاں گزرا تھا۔ ظاہر ہے آدمی کو وہ جگہ تو یاد آتی ہے، اس کے ساتھ محبت تو ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ کا حرم، وہ دگنی محبت۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنایا وہ سمجھے کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اس لیے یقیناً جو ہے ہم لوگ اب یہ سعادت حاصل کریں گے۔ فوراً صحابہ نے تیاری کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہم چلیں عمرہ کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخواست منظور کر لی اور تیاریاں کر لی، روانہ ہوئے، ذوالقعدہ کے اندر روانہ ہوئے ہیں۔ وہاں سے سن ہجری 6 کا واقعہ ہے۔ اب وہ جب یہاں سے نکلے ہیں تقریباً 1500 صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مکہ والوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑائیاں ہو چکی تھیں اور مکہ والے مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جو ہے یہاں مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں کائی کے لیے، عمرے کے لیے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ اگر اس طرح آسانی سے ان کو ہم مکہ مکرمہ میں داخلہ ہونے دیں اور یہ عمرہ کر کے واپس لوٹیں اس میں تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم کسی حال میں بھی ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور انہوں نے کیا غلط کیا، اطراف کے مکہ مکرمہ کے آس پاس کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کو یوں کہا کہ دیکھو یہ مدینہ منورہ سے اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کہیں گے تو وہ ساتھ دیں گے نا۔ اگر یوں کہیں گے کہ نہیں یہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو کیا ہوا، وہ کہیں گے عمرہ کرنے کے لیے سب آتے ہیں، ان کو آنے دو۔ لیکن وہ ان کو یوں کہا کہ یہ حملہ لے کر کے آ رہے ہیں، وہ اللہ کے گھر کی حرمت کو یہ لوگ پامال کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہ کر ان کا مقابلہ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا بالکل ضرور دیں گے، جب ایسی بات کہی جائے گی، ہر زمانے میں ایسے جھوٹی باتیں کہہ کر لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے کا طریقہ رہا ہی، آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ سب اطراف کے قبیلے کے لوگ بھی مکہ مکرمہ میں آ کر پڑاؤ ڈال دے کہ ٹھہر گئے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا کہ وہاں تو آپ کے مقابلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور وہ کسی حال میں بھی آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے دینا نہیں چاہتے، اور بلکہ انہوں نے تو لشکر کی ایک ٹکڑی پہلے بھیج دی ہے، اس ٹکڑی کے ساتھ جو ہے مزاحمت نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بھی بدل دیا اور ایک دوسرے راستے سے آپ جو ہے مکہ کے میں داخل ہونا چاہتے تھے. مقام حدیبیہ جس کا کچھ حصہ حرم میں ہے اور کچھ حصہ حرم کے باہر ہے, وہاں جب آپ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھانا چاہا, اٹھ نہیں رہی ہے. اس پر حضرات صحابہ کہنے لگے خلقت القصوا و خلقت القصوا, قصوا اونٹنی جو ہے وہ اڑ گئی, وہ گویا کھڑے ہونے کا نام لیتی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلے وہی بتلایا گیا کہ یہ اونٹنی خود سے نہیں بیٹھی ہے, ہمارے حکم سے بیٹھی ہے. اور اس ابھی جو ہے حضور نے فرمایا کہ ابھی یہ لوگ آپ کو داخل ہونے دینا نہیں چاہتے, لیکن اب آپ جو ہے ان سے صلاح کے لیے جو ہے پیغام بھیجیں اور بات چیت کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا مکہ والوں کے پاس یہ کہہ کر, یہ پیغام لے کر کے, بھائی ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں, ہم تو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. سب آتے ہیں اور سب کو موقع دیا جاتا ہے, اللہ کے گھر پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, ہم کو بھی موقع دیا جائے. لیکن وہ بیچارے وہاں پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے ان کا اونٹ بھی ذبح کر ڈالا اور ان کی بھی جان کے لالے پڑ گئے, بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آئے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر تم جاؤ. حضرت عمر جیسا بہادر آدمی, حضرت بھی جواب میں کہنے لگے حضور یا رسول اللہ یہ مکہ والوں کو میرے ساتھ جو دشمنی ہے اور مجھے بھی ان کے ساتھ جو دشمنی ہے آپ جانتے ہیں, اور میرے قبیلہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں ہیں نہیں ایسے لوگ جو میری حمایت کریں. اس زمانے میں کسی کی بھی حمایت دین کی بنیاد پر نہیں بلکہ قبیلے اور نسب کی بنیاد پر کی جاتی تھی. تو میں میرے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے بہت پسند آئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عثمان تم جاؤ اور مکے کے سرداروں سے کہو کہ ہم لوگ یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہمارا مقصد تو کعبۃ اللہ کی زیارت ہے, ہم کو طواف اور سعی کا موقع دیا جائے, ہم اپنا کام پورا کر کے لوٹ جائیں گے. یہ پیغام لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا. جب یہ یہاں سے روانہ ہوئے مکہ میں خبر پہنچ گئی کہ عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر کوئی خاص میسج لے کر کے آ رہے ہیں. ان کے قبیلے والوں کو بہت خوشی ہوئی, میں مانا کہ گویا ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادت عطا فرمائی. چنانچہ وہ سب لوگ مکہ مکرمہ سے باہر ہتھیار لگا کر حضرت عثمان کا استقبال کرنے کے لیے آئے. مکہ سے باہر آئے, حضرت عثمان کا استقبال کیا, ان کا کہا ہمارے ساتھ چلو, ہم تم کو لے جائیں گے, کوئی تم پر انگلی نہیں رکھ سکتا, کوئی تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. گویا وہ سب حضرت عثمان کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے. جب جا رہے تھے ان لوگوں کی نظر پڑ گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی پر, دیکھا کہ ان کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ کا فیشن, خاص کر کے جو بڑے لوگ تھے نا سردار قسم کے, ان کا فیشن یہ تھا کہ وہ لنگی اتنی نیچی پہنتے تھے کہ زمین کے ساتھ گستے. کوئی آدمی اگر اس سے اونچی پہنے تو ایسے آدمی کو وہ لوگ حقیر سمجھتے تھے. جیسے آج کل بھی زمانے کا جو حال چال اور ڈھال انداز ہوتا ہے, کوئی دوسرا آدمی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس سے الگ کوئی طرح اختیار کرتا ہے تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں. کوئی ڈاڑھی رکھ لے, کوئی اونچا, کوئی پائجامہ اونچا رکھ کر کے لوئے پہنے, کوئی کرتا پہنے, تو لوگوں کی نگاہوں میں نعوذ باللہ واقعی سمجھا جاتا ہے. تو کم کر والوں کے یہاں گویا لنگی بہت نیچی پہنی جاتی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ان کی لنگی تو ایک دم آدھی پنڈی پر ہے. فوراً انہوں نے ٹوکا حضرت عثمان کو, عثمان تم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس ایک خاص پیغام لے کر کے جا رہے ہو اور تمہاری لنگی آدھی پنڈی تک ہے. تم کو اس حالت میں وہ دیکھیں گے تو حقیر سمجھیں گے, معمولی سمجھیں گے. ذرا لنگی کیا کر لو, نیچی کر لو. جیسے آج کل نہیں کہیں کسی بڑے کے پاس لوگ کہیں, وہ لوگ ایسا سمجھیں گے اچھا نہیں ہے, ذرا نیچا کر لو. جب لوگوں نے یوں کہا, قبیلے والوں نے, حالانکہ یہ پوری اپنی حمایت کے ساتھ ان کو لے کر کے جا رہے تھے, لیکن ان کی یہ بات سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا, دراصل وہی میں نقل کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان نے فرمایا, ہاکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگی باندھنے کا اسٹائل یہی ہے. میں اس کو بدل سکتا, وہ تو حضور کے اسٹائل کے عاشق ہے, دنیا کی کسی اور چیز کے نہیں. حالانکہ یہ قبیلے والوں کا بڑا احسان تھا کہ ان کو لے کر جا رہے تھے, لیکن ان کی بھی درخواست کو انہوں نے کیا کر دیا, رد کر دیا. ہم اور آپ ہوتے تھے یار, چلو ایک اہم مشن کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ بیچارے ہمارا کیا کر رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں, تو ان کی ایک بات کو مان لیا جائے. لیکن نہیں, وہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو ذرہ برابر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایک صحابی ایک مرتبہ ایمان قبول کرنے کے لیے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرتے کے بٹن بنڈیاں کھلی ہوئی تھی اتفاق سے, اور اسی حال کسی ضرورت سے آپ نے کھولی ہوگی اور بند کریں کی نوبت آئی نہیں تھی, اور وہ آئے اسی حال میں ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا یہ حیات ایسی با گئی کہ زندگی بھر کبھی انہوں نے اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے, انہوں نے بھی نہیں, ان کے صاحبزادے نے بھی نہیں. یہ دونوں باپ بیٹے ہمیشہ کھلے بٹن کے ساتھ چلتے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی گویا کیا ہے نقل کے اندر. ایک صحابی ہیں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, وہ عراق کے علاقے میں جو فتح ہو چکا تھا, پہلے وہاں جو ہے اہل فارس کا غلبہ تھا ایرانیوں کا, مجوسیوں کا, آج کل مسلمانوں کے قبضے میں وہ ملک آیا تھا, اور اس علاقے کے وہ حاکم بھی تھے, وہاں کے گورنر تھے. کھانا کھا رہے تھے اور وہاں جو ہے مجوسیوں کے بڑے بڑے سردار دہاقین, دہقان کہتے ہیں وہ دیہاتوں کے بڑے سردار کو, چودھری, بڑے بڑے چودھری لوگ وہاں موجود تھے. یہ کھانا کھا رہے ہیں, کھانے کے دوران ایسا ہوا کہ ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا. انہوں نے فوراً وہ لقمہ اٹھا لیا, اس کو صاف کیا, اٹھایا. جب وہ اٹھا کر صاف کر رہے تھے تو یہ چودھری آپس میں ایک دوسرے کو آنکھ مارو, دیکھو یہ کیا. تو حضرت کا جو خادم تھا اس نے کہا, اللہ تعالیٰ امین کے حالات کو درست فرمائے, یہ سب لوگ جو ہیں آپ کی اس حرکت کے اوپر تعجب کرتے ہوئے ایک دوسرے کو آنکھ مار رہے ہیں اور غلطی سمجھ رہے ہیں آپ کو. وہی سوچ رہے ہیں اتنا سارا اچھا کھانا سامنے پڑا ہوا ہے تو کیا ضرورت تھی اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے کی. تو یہ سن کر حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ کھانے کے دوران اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑو, شیطان تو لچا بیٹھا ہوا ہی ہے وہاں اس انتظار میں کہ کچھ گرے تو میں کھا لوں, اس کے لیے مت چھوڑو, उस लुकमे को उठाकर साफ करके खा लिया करो। हुजूर के इस इरशाद के बाद कैसे मुमकिन था कि मैं उस पर अमल न करता। देखिए यह है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी का एहतमाम। अल्लाह के सहाबा इसके आशिक थे। कुरान पाक में बारी ताला क्या फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी आप कह दीजिए, इन लोगों को बतला दीजिए कि तुम लोग अगर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हो, दावा करते हो, कहना चाहते हो क्या माना हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तो फिर उसकी दलील पेश करो। दावा तो है, दावे के ऊपर दलील होनी चाहिए। क्या दलील? बारी ताला फरमाते फत्तबिउनी, मेरी पैरवी करो, जिस तरह मैं जिंदगी गुजारता हूँ, जिस तरह मैं सब कुछ करता हूँ, इस तरह तुम भी करो। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे हिंदुस्तान के अंदर गुजरे हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब देहली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। वो इसका तर्जमा करते हैं, फत्तबिउनी, मेरी चाल चलो। ये लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी चाल चलो, मेरी पैरवी करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, क्या इनाम मिलेगा? अल्लाह ताला तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह क्या कर देगा? माफ कर देगा। कितना बड़ा इनाम! अल्लाह की मोहब्बत जो आदमी चाहता हो उसका आसान नुस्खा कुरान में खुद अल्लाह तबारक ताला ने बता दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। और अल्लाह से अगर आपसे मोहब्बत करने लगे, समझ जाओ काम बन गया। बुखारी शरीफ में रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो हजरत जिब्रील को फरमाते हैं, जिब्रील मैं अपने फलाने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उसके साथ मोहब्बत करो। चुनांचे हजरत जिब्रील अल्लाह के उस बंदे के साथ मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद हजरत जिब्रील आसमानों में यानी फरिश्तों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला अपने फलाने बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी उसके साथ मोहब्बत करो। चुनांचे आसमान वाले यानी फरिश्ते अल्लाह के उस बंदे के साथ क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। फिर आगे हुजूर क्या फरमाते हैं, ثم يوزو له القبول في الارض, उसके बाद अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए, उस बंदे के लिए जमीन के अंदर मकबूलियत डाल देते हैं, यानी अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। होया अल्लाह की उस मोहब्बत के नतीजे में ये मिला कि आसमान वालों के दिलों में भी मोहब्बत और जमीन वालों के दिलों में भी मोहब्बत। ये अहलुल्लाह जो होते हैं, जब जाते हैं ना कहीं, लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं, उनकी एक निगाह के मुंतजिर होते हैं कि जरा हमारी तरफ तवज्जो कर लें, एक निगाह इल्तिफात फरमा दें। आखिर क्या बात है, किसने इनके दिलों में ये बात डाली? ये दरअसल किसका है? अल्लाह ही का उनके दिलों में डाला हुआ। उन बुजुर्गों को किसी ने, जो लोग मोहब्बत करते हैं टूटे पड़ रहे हैं, उनसे पूछो क्या इनको आपने कभी रात को इबादत करते हुए देखा? कि नहीं हुई, हम तो नहीं जानते वो कितनी इबादत करते हैं। और कुछ नेकियां करते हुए देखा? नहीं। इन्होंने क्या आपको कुछ पैसे दिए या कुछ जो है आपकी दावत की? नहीं। बस ये कायदे बस अल्लाह ताला उनके दिलों में डाल देते हैं, ऊपर से आती है मोहब्बत। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसकी मोहब्बत ऊपर से नीचे आवे, यानी पहले अल्लाह के मकबूल और मखसूस बंदे उससे मोहब्बत करें और फिर उनके देखा देखी और उनके नतीजे में अवाम اس کے ساتھ محبت کریں تو یہ دلیل ہے اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت. اور اگر عوام میں تو اس کا چرچا ہے لیکن خواص اہل اللہ اس سے واقف نہیں ہے, نہیں جانتے, تو یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ حضرت تانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حدیث کی وجہ سے گویا اللہ کی محبت بھی ملی, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے. آج ہے کوئی دنیا میں جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے کی طاقت رکھتا نہیں. کوئی بڑے سے بڑا وزیر, کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا عہدے دار آپ کو یوں کہے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے تو آپ ہنسیں گے. بھائی تیرے پاس کون سا اختیار ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا؟ اللہ کے علاوہ کسی میں یہ قدرت نہیں ہے. اور اتنا بڑا انعام اس پر دیا جاتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت خواص کے دلوں میں ڈالتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بیاربعین, المحبۃ فی قلوب البررہ, والہیبۃ فی قلوب الفجرہ, والسعادۃ فی الرزق, والثقۃ فی الدین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی میری سنت پر عمل کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چار چیزوں سے نوازیں گے, چار نعمتیں عطا فرمائیں گے. پہلی نعمت تو کیا؟ المحبت فی قلوب البررہ, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے, اللہ کے نیک بندے اس کو چاہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے محبت. المحبت فی قلوب البررہ, یہ حضرت جبریل کو جو کہا گیا آسمان والے جو محبت کرتے تھے اور زمین کے اندر اللہ کی طرف سے قبولیت دی گئی, یہ سب اسی کا ہمارا ہے. والہیبت فی قلوب الفجرہ, اور دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ جو بدماش فاجر فاسق لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی ہیبت اس کا رعب ان کے دلوں کے اندر ڈال دے. ایسے لوگ جو ہیں نا اللہ کے ایسے برگزیدہ بندوں کے سامنے آنے کی جرات نہیں کر سکتے, ان کے سامنے آنے سے لرستے ہیں. قدرت کا نظام, کوئی ان کے پاس بندوق نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اور فوج نہیں ہے, دستہ نہیں ہے پولیس کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت ڈالی کہ بڑے بڑے جگادری جو ہیں نا ان سے لرستے ہیں. ہمارے اکابر میں امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے, ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ عمر قدو سے خود میں نے سنا کہ ایک مرتبہ یہ جب شاملی میں 1857 کے موقع پر ہمارے بزرگوں نے انگریز کے مقابلے میں جو ہے جنگ لڑی تھی شاملی کے میدان میں, اس کے بعد کا قصہ ہے. کچھ مدت تو حضرت کو اس کی وجہ سے جیل میں رہنا پڑا, اور بعد میں تو ضلع مظفر نگر کا جو کلیکٹر تھا یہ گنگو اسی میں آیا تھا, یہ مظفر نگر میں وہ انگریز اس زمانے میں آزادی سے پہلے کلیکٹر بڑا با اختیار حاکم ہوا کرتا تھا, وہ سارے اختیار اس کے پاس ہوتے تھے, کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی جرات نہیں ہو سکتی تھی. ایک مرتبہ اس نے کہا بھائی ہم نے سنا ہے انصاف کے متعلق کہ انہوں نے ہماری حکومت کے خلاف جو ہے ہتھیاروں کے ذریعے سے مقابلہ کیا تھا, ذرا ہم چاہتے ہیں ان کو دیکھیں, ان کی ملاقات کریں. چنانچہ باقاعدہ وہ کلیکٹر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کی غرض سے گنگو آیا, حضرت کو پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے, تو وہ آوے اس سے پہلے حضرت اپنے حجرے میں تشریف لے گئے, اندر سے کنڈی لگا لی, اس کے بعد وہ پہنچا, باہر بیٹھا رہا دیر تک, لیکن اس کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کٹکھٹائے یا کسی سے کہے کہ بھائی کہہ دو ذرا میں آیا ہوں, ذرا بھی, بس بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ حضرت خود نکلے, لیکن نہیں نکلے, وہ چلا گیا. اس کے بعد حضرت پھر اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. یوں آپ کی ہیبت اور رعب کا عالم تھا. پھر ایک مرتبہ وہی کلیکٹر جو ہے وہ سرکاری کام کی غرض سے گنگوا آیا, سرکاری مہمان خانے میں سرکٹ ہاؤس کے اندر ٹھہرا, اور اس موقع پر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا حضرت کلیکٹر آیا ہوا ہے, مناسب یہ ہے کہ آپ ملاقات کر لیں. حضرت نے فرمایا بھائی میں کاہے کو ملاقات کروں, مجھے کیا ضرورت ہے. لوگوں نے کہا دارالعلوم دیوبند کے متعلق غلط شکایتیں حکومت میں لوگوں نے پہنچائی ہیں, آپ چونکہ اس کے سرپرست ہیں مدرسے کے, آپ یہ خیر سگالی والی ملاقات کر لیں گے تو حکومت کی جو بدگمانیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا اگر یہی ضرورت ہے مدرسے کی تو ٹھیک ہے چلتا ہوں. چنانچہ اس زمانے میں حضرت پالکی میں جایا کرتے تھے اور آپ کی پالکی اٹھانے والے بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے. آپ پالکی میں تشریف فرما ہوئے, علماء اس پالکی کو اٹھا کر سرکٹ ہاؤس کی طرف آگے بڑھے, سرکٹ ہاؤس کے سامنے جا کر پالکی نیچے رکھی اور حضرت اپنی پالکی میں سے باہر آئے. وہاں وہ کلیکٹر اندر سرکٹ ہاؤس کے اندر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا, حضرت پر نظر پڑتے ہی وہ بھاگ کر کے حضرت کی خدمت میں آیا, دوڑ کر کھلے پاؤں جوتے پہنے بغیر, اور آ کر کے حضرت کے ملاقات کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. حضرت نے نگاہ اٹھا کر بھی اس کی طرف دیکھا نہیں, نیچی نگاہیں رکھی, اور اس نے آ کر کے حضرت سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. حضرت نے فرمایا انصاف کرو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو. بس اتنا فرمایا, پالکی میں بیٹھے اور واپس آ گئے. حضرت کی واپسی کے بعد وہ کلیکٹر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون شخص تھا. کہا جب یہ ان کی پالکی میرے اس کے سامنے آئی اور میری نگاہ پڑی تو میرے جسم کے اوپر ایک لرزہ کپ کپی تاری ہو گئی اور بے اختیار میں جو ہے ان کے پاس دوڑ کر کے پہنچا. لوگوں نے بتلایا وہی ہے ایک مرتبہ آپ جن کی ملاقات کے لیے گئے تھے لیکن ملاقات کی نوبت نہیں آئی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو آدمی یہ اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیز بھی عطا فرماتے. تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ ساتھ و پھر رزق, روزی کے اندر کشادگی. آج کل روزی کی کشادگی لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. لوگ جب بھی ملتے ہیں یا تو یوں کہیں گے دعا کر لیجیے اللہ روزی میں برکت دے, بعد جو ہے یہ بھی پوچھتے ہیں کوئی پڑھنے کا عمل ہو تو وہ بھی آپ بتا دیجیے. گویا آج کل یہی ایک ہمارا مقصود بن چکا ہے. اگر کوئی آدمی اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے تو یہ چیز اس کو مفت میں حاصل ہو جائے گی. اتباع سنت اس کے لیے نہیں کرنی, اتباع سنت تو اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں قدرتی طور پر روزی میں وسعت آ جائے گی. جیسے کہ بھینس کوئی آدمی پالتا ہے کائی کے لیے, دودھ اور گھی کے لیے, گوبر کے لیے نہیں, گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ اتباع سنت وہ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, لیکن روزی کی وسعت یوں ہی حاصل ہو جائے گی. ایک ایک سنت ایسی ہے کہ اس کا اہتمام کرنے کی وجہ سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کے دنیاوی مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے. حضرت حکیم صاحب جو ہیں, حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں, ان کے جانشین بھی ہیں حکیم کریم اللہ صاحب, علی گڑھ میں رہتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے ملاقات کے موقع پر فرمایا کہ ایک صاحب بہت مقروض تھے اور انہوں نے قرض کی ادائیگی کے لیے ہم سے پوچھا. ہم نے کہا دیکھو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ اس نیت سے دھویا کرو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے और खाने के बाद हम लोग धोते तो हैं, लेकिन धोते वक्त हमारे दिल में ये तसव्वुर नहीं होता। असल तो इस तसव्वुर को जमाने की जरूरत है। जब हम धो रहे हो तो उस वक्त दिल में ये ख्याल हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यही तरीका था। ये समझ कर धो रहो, ये तसव्वुर के साथ धो, और खाने के बाद भी धो तो इसी तरह का। उन्होंने उस पर अमल किया। चंद रोज के बाद आकर के बतलाया सारा कर्जा अदा हो गया। बहुत सों को ये नुस्खा बतलाया, लेकिन याद रखना नुस्खे का जो बुनियादी पॉइंट है वो यही है। क्या? ये धोते वक्त तसव्वुर ये होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले हाथ धोए हैं इसलिए मैं धो रहा हूँ, खाने के बाद हाथ धोए हैं इसलिए मैं धो रहा हूँ। इस तसव्वुर को दिमाग में हाजिर रखते हुए करोगे अल्लाह ताला उसकी बरकत से जो है वो कर्जा अदा करवा देंगे। हमारे कारी याकूब साहब ममला जिला मजदूम, वो कई सलाह साल तक दुबई की मस्जिद गुरैर के इमाम रहे। अब तो वहां से वो रिटायर होकर के आ गए हैं अपने वतन में वेस्मा में। उन्होंने खुद सुनाया एक मरतबा हजरत मौलाना बराउल हक साहब हरदोई नंबर अल्लाह मरतलो दुबई तशरीफ लाए हुए थे। वजू फरमाया, वजू के बाद वो हाथों पर से पानी यूं अपने हाथ से जो है ये कर रहे थे। कहा मैंने तौलिया पेश किया तो वो हजरत ने कबूल नहीं किया, बल्कि ऐसे वजू के बाद हाथ तौलिया वगैरह से पूछ भी सकते हैं और न पूछे तो भी, दोनों की ये है। वैसे उलमा ने लिखा है कि सर्दी के जमाने में ठंडक हो तो पूछ ले और गर्मी के जमाने में पूछने की जरूरत से दोनों अमल साबित है। तो बहरहाल कहा कि वो हाथ इस तरह ये कर रहे थे, दुआ पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा अग़फिरली ज़म्बी व बारिक व वसीली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। ये दुआ है जो कई दुआएं और भी हैं वजू के बाद जो पढ़ी जाती हैं, उनमें एक दुआ ये भी है अल्लाहुम्मा अग़फिरली ज़म्बी व वसीली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे और मेरे मकान को कुशादा बना दे और मेरी रोजी में बरकत अता फरमा। कहाजत ये दुआ भी पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते फरमाया कि कोई आदमी अगर इस दुआ का एहतमाम करे तो अल्लाह ताला उसको कुशादा मकान अता फरमाएंगे। कारी साहब कहते हैं मेरा मकान था नहीं, मैं छुट्टी में जब घर आया तो घरवाली से बच्चों से यूं कहा भाई देखो वजू के बाद इस दुआ का एहतमाम करो। चनांचे उसकी बरकत से चंद सालों ही में अल्लाह ने शानदार बंगला अता फरमा दिया। अब ये कोई ये नहीं हदीस में नहीं आया कि आप ये दुआ पढ़ेंगे तो बंगला मिलेगा, ये तो एक अमल करके तजुर्बा। कहने का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी से हमारी दुनिया के काम भी क्या है बनते हैं। हम लोग तो उसके लिए पता नहीं मारे मारे फिरते हैं, अल्लाह ताला मुफ्त में ये चीज अता फरमाते हैं तो वह साथ और फिर रिज के रोजी के अंदर बरकत भी उससे हासिल होती है। और चौथी बात फरमाई वसिकत फिर दीन, और दीन के अंदर उसकी वजह से क्या हासिल होती है मजबूती हासिल होती है। जो आदमी सुन्नत की पैरवी का एहतमाम करेगा दीन में अल्लाह ताला उसको पुख्तगी अता फरमाएंगे। तो मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा और पैरवी बड़े फवाइद है। ये तो दो चार हदीस हैं और आयत मैंने पेश की, और भी अहादीस हैं और उसमें उसके फवाइद बतलाए गए हैं। एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद के हुजूर फरमाते हैं कि मन तमस्सक बिसुन्नति इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मियाते शहीदी। जब मेरी उम्मत के अंदर बिगाड़ हो और उस बिगाड़ की वजह से वो मेरी सुन्नत को छोड़े हुए हो, ऐसे जमाने में कोई आदमी मेरी उस सुन्नत को मजबूती से पकड़ेगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे, 100 शहीदों का सवाब। तो बहरहाल सुन्नत की इत्तेबा और पैरवी जो है अपनी जगह पर बड़ी अहमियत की हामिल है। हमें कोई दुनियावी फवाइद के लिए नहीं, اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ کرنا ہے، یہ کرو گے دوسرے فائدے تو اس کے ذمہ میں مفت ہی میں حاصل ہو جائیں گے، اس کا اہتمام کیا جائے اور ہر جو ہے ہر کام سنت کے مطابق۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتوں پر عمل کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتوں پر عمل کرو، البتہ یہ ضرور کہتا ہوں جو کرو سنت کے مطابق کرو، جو کرو سنت کے مطابق کرو۔ ہم کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق، سارے آداب جو کھانے کے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے، سوئیں تو سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہوں تو سنت کے مطابق، مسجد میں داخل ہوں تو سنت کے مطابق، نکلیں تو سنت، ہر کام جو ہم کر رہے ہیں سنت کے مطابق کرو گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں کیا آئے گی، سنتیں آئیں گی۔ ویسے ماشاءاللہ ہم بہت سے سب تقریباً سبھی کچھ سنتیں تو ایسی ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں لیکن عمل کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت پڑھنے کی بہت ساری دعائیں حدیث میں آئی ہیں، ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کو سب جانتے ہیں، اللہم بسم کا منہ تو ہوا ہے، چھوٹے بچے کو بھی مائیں تو سب سے سہل دعا یہی ہے، تو بچوں کو بھی پہلے یہی سکھائی جاتی ہے بسم اللہ کے بعد، اللہم بسم کا منہ تو ہوا، سب جانتے ہیں اس پوری مسجد میں شاید ہی کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہو جو جانتا نہ ہو۔ لیکن دوسرا سوال اگر میں یہ کروں، آج رات کو جب سوئے تھے تو یہ دعا پڑھی تھی تو میں نہیں جواب مانگتا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود ہی جواب لے لو، کتنا ہم عمل کرتے ہیں؟ آخر یہ سنت ہمارے علم میں ہے لیکن ہم عمل، معمولی سے سنت، کوئی ہمارا اس میں کچھ جاتا بھی نہیں ہے لیکن بس عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت سی سنتیں تو وہ ہیں، بھائی جوتا پہننا اور نکالنا، پہننے میں دایاں پاؤں پہلے اور جو ہے بایاں پاؤں بعد میں، اور نکالنے میں بایاں پاؤں پہلے، اور یہ ہے گا پہننا تو ہے ہی نہیں، جو بھی جوتا پہنے گا یا تو ادھر سے پہنے گا یا ادھر سے پہنے گا، بایاں کو پہلا پہنے گا یا دائیں کو پہلا، دو میں سے ایک تو ہونا ہی ہے، اسے ہی نکالنے میں بھی۔ تو اب اگر ہم یوں سوچیں کہ ہمارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو پہننے کا طریقہ یہی بتلایا ہے کہ پہلے دایاں پاؤں جو ہے جوتے کے اندر ڈالنا چاہیے، یہ سمجھ کر جوتے میں پاؤں ڈالیں گے تو سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ہمارے درجات بلند ہوں گے اور نیکیاں حاصل ہو جائے گی۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ کون نہیں جانتا یہ سنت؟ ویسے اگر آپ اہتمام نہیں کریں گے تو شیطان الٹا ہی کروائے گا، آپ کھڑے رہیے کبھی مسجد کے دروازے پر جب لوگ جا رہے ہوں تو بڑی تعداد وہ ہوگی جو پہلے الٹا پاؤں پہنے پھر سیدھا جوتا پہنے، بڑی تعداد، حالانکہ جو پہن رہا وہ جانتا ہے کہ لیکن اس وقت شیطان کرنے میں، اب جب لوگ آ رہے ہوں تو بھی بیٹھ جائیے وہاں کبھی، تو نکالنے میں پہلے سیدھا ہی نکالیں گے پھر الٹا نکالیں، شیطان جو ہے غیر اختیاری طور پر عمل کے سے آدمی کو یہ ہونے، یہ تو سنت کا آپ اہتمام کریں گے تو یہ چیز حاصل ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت کے ذریعے سے منور کریں، سنت کے انوارات ایسے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بس اب تو اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے بعد نماز خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد انشاءاللہ بچوں کی تکمیل کا پروگرام ہوگا۔ والا مفتی عمران صاحب پہلے کہہ رہے تھے مگر پہلے کہنے میں سارا جو نظام مختل ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے ان سے یہی کہا کہ نماز کے بعد تاکہ اطمینان سے دعا وغیرہ بھی کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔